السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بابو بول الصبيان، بچوں کے پیشاب کے بارے میں، حدیث نمبر 222. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. اس باب میں کہ بچوں کے پیشاب، بچوں نے اگر پیشاب کر دیے تو اس صورت میں ہم کیا کریں. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبي فدعا بماء فادعاه اياه. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو مالک نے ہشام بن عروہ سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگایا اور اس پر بہا دیا. سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے وہ کتنے نیچرل تھے. ایک تو پہلی بات ایک ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے ہوئے بھی عام لوگوں کی طرح رہتے تھے، یعنی آپ نے اپنے لیے کوئی اسپیشل کچھ رولز نہیں بنائے تھے کہ میرے پاس بچوں کو نہ لایا جائے، یا آپ نے اپنے لیے کوئی الگ کرسی بنائی ہو، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے، اور بچے کو آپ کے پاس لایا گیا اور آپ کے گود میں دیا گیا، تو الحمدللہ دیکھیں کہ بچے نے پیشاب کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ٹریننگ دی کہ اگر کوئی بچہ اس طرح سے پیشاب کر دے تو کیا کرنا چاہیے، پانی بہا دینا چاہیے. یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ. اور ویسے بھی ہم بچوں کو بچپن سے ٹرین کریں اور بچوں کی تربیت کریں کہ جلد ان کو عادت ڈلوائیں کہ وہ واش روم جانے لگیں پیشاب کرنے کے لیے، اور یہ ایک والدہ ہی کا کام ہو سکتا ہے، گھر والوں کا اور خصوصاً والدہ کا کام ہو سکتا ہے کہ بچوں کو بلا وجہ کسی بات پر اس طرح سے مارے نہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو مارا جاتا ہے یا ڈانٹا جاتا ہے کہ گھر میں کیوں پیشاب کر دیا یا وہاں کیوں کر دیا، تو ٹرین کریں ان کو ڈانٹنے اور مارنے کی بجائے، تاکہ ان کی شخصیت پر اچھا اثر پڑے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبي فدعا بماء فندحه ولا يغسله. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں مالک نے ابن شہاب سے خبر دی، وہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، وہ ام قیس بنت محسن نامی خاتون سے، کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں جو کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی شیر خوار تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، اس بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر کپڑے پر چھڑک دیا اور اسے نہیں دھویا. تو اس سے ہمیں اس حدیث سے یہ اصول ملتا ہے کہ شیر خور بچہ، یعنی دودھ پیتا بچہ جس نے کچھ بھی کھانا پینا بھی شروع نہ کیا ہو، اس کے پیشاب پر پانی کے چھینٹے کافی ہیں، اور یہ لڑکوں کے لیے ہے، لیکن لڑکیوں کا پیشاب بہرحال دھونا ہوگا، کیونکہ لڑکوں کا پیشاب بالکل پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کا گاڑھا سا ہوتا ہے. تو وہ شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ جس نے بھی کوئی دوسری چیز نہ کھائی ہو، اس کے پیشاب پر صرف پانی کے چھینٹے بھی بہا دیں تو کافی ہوں گے، لیکن جیسے ہی بچے کھانا پینا شروع کر دیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اب اس کے بعد تو ہر حال میں دونوں کا دھویا جائے گا. اور اگر شیر خوار بچی اس طرح سے پیشاب کر دیتی ہے تو اس صورت میں اس کو دھونا ہوگا اتنا حصہ. تو چھینٹے مارنا ہے صرف، پورا دھونا نہیں ہے اگر شیرخوار بچہ پیشاب کر دے تو. باب البولی قائماً و قائداً، اس بیان میں کہ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا حسب موقع ہر دو طرح سے جائز ہے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن العامش عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قومی فبال قائما ثم دعا بماء فتوضع. ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے عامش کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابو وائل سے، وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ پر تشریف لائے، بس آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگایا، میں آپ کے پاس پانی لے کر آیا تو آپ نے وضو فرمایا. تو اس حدیث سے معلوم ہو کہ کسی ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے. جب ضرورتاً کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہوا تو بیٹھ کر تو یقیناً جائز ہوگا. ٹھیک ہے، اور مین چیز ہے کہ پردے کا خیال رکھا جائے اور چھینٹوں سے پرہیز کیا جائے. باب البولی عند صاحبہ والتستر بالحائط، اپنے کسی ساتھی کے قریب پیشاب کرنا اور دیوار کی آڑ لینا. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ قال رأیتنی انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فتماسا فأتى سباته قوم خلف حائط. فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبذت منه فاشار الى فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، ہم سے جریر نے منصور کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابو وائل سے، وہ حذیفہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک قوم کی کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے اس کی دیوار کے پیچھے تھی، پہنچے تو آپ اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح ہم تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے، پھر آپ نے پیشاب کیا اور میں ایک طرف چلا گیا، تب آپ نے مجھے اشارہ کیا تو میں آپ کے پاس پردے کی غرض سے آپ کی ایڑیوں کے قریب کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے. تو ایسا کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی اور نہ دیکھے تو اپنے ساتھی کو قریب کھڑا کیا جا سکتا ہے. حیض کا خون دھونا ضروری ہے. باب غسل الدم. حدثنا محمد ابن المسنہ قال حدثنا یحیٰ عن ہشام قال حدثنی فاطمہ عن اسماء قالت جاءت امرأة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ارأیت احدانا تحید فی الثوب کیف تصنع قال تحطه ثم تقرصه بالماء وتندحه بالماء وتصلی فیہ. ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ نے ہشام کے واسطے سے بیان کیا، ان سے فاطمہ نے اسماء کے واسطے سے. وہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم میں سے کسی عورت کے کپڑے میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے. آپ نے فرمایا کہ پہلے اسے کھرچے، پھر پانی سے رگڑے اور پانی سے دھو ڈالے اور اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے. الحمدللہ یہ بہت ہی آسانی ہے ہمارے لیے کہ معلوم ہو کہ جو نجاست دور کرنے کے لیے پانی کا استعمال ضروری ہے، دوسری چیزوں سے دھونا درست نہیں، اور اکثر علماء کا یہی فتویٰ ہے. اور جتنے حصے پر خون لگا ہو حیض کا خون اتنا حصہ دھونا کافی ہے، پورا کپڑا دھونا کافی نہیں ہے. اور اس کو پہلے اگر وہ سوکھ جائے تو اس کو ہاتھ سے کھرچا جائے گا، اس کے بعد پانی سے دھو دیا جائے گا. پھر اس میں یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر دھوتے دھوتے صاف و شفاف پانی جب تک نہ نکلے تب تک دھویا جائے گا، اس کے بعد اگر داغ لگا رہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، صرف وہ دھل جانا چاہیے. تو ان تمام احادیث سے جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارنا کافی ہے، بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا، اور یہ حکم صرف شیر خور بچے کا ہے جو کھانا نہ کھاتا ہو، صرف دودھ پیتا ہو۔ دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ مردوں کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اس کی اجازت ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ یہ آپ کا معمول نہیں تھا، حسب ضرورت جگہ کے لحاظ سے اس کا جواز موجود ہے، کیونکہ کوڑے کا ڈھیر تھا، گندگی کی جگہ تھی، لہٰذا اس وجہ سے آپ نے کھڑے رہ کر کیا۔ پھر فطری حاجات کو روکنا نہیں چاہیے، موقع ملتے ہی فارغ ہو جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت وضو میں رہتے، دوسرا موقع ہے کہ رفع حاجت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، تو باوضو رہنا فرض نہیں ہے، لیکن کوشش ہونی چاہیے، پسندیدہ ہے کہ انسان کوشش کر کے باوضو رہے۔ پھر پردے کی آڑ کے طور پر آپ نے اپنے پیچھے اپنے ساتھی کو کھڑا کیا تاکہ کوئی اس طرف نہ آئے، یعنی بیک سے بیک لگا کر پرائیویسی کے لیے۔ اور گزرگاہوں کی جگہوں پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھیں، اسی لیے ایک طرف ہٹ کر، حالانکہ وہاں کوڑا کرکٹ تھا، وہاں پیشاب کیا، لیکن گزرگاہوں پر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اگلی حدیث جو ہم نے پڑھی تو نہیں تھی، جو ابو موسیٰ شری، انہوں نے لوگوں کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے وہ منع کرتے تھے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ایکچولی ناپسندیدہ ہے، لیکن ضرورت کے وقت کیا جا سکتا ہے، عادت نہیں ہونی چاہیے۔ اور احکامات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو رخصتیں دی گئی ہیں، عقائد اور ایمان اور عبادات اس میں کوئی گنجائش نہیں چینجز کی، لیکن جو فقہ ہے، جو روزمرہ کے معاملات ہیں ہمارے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کچھ کبھی اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس والی حدیث میں ہے اس کے خون کو دھونے کا طریقہ بتایا کہ اچھی طرح سے مل مل کر یا کھرچ کر دھویا جائے۔ نجاست دور کرنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، اسی کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور دو طرح کے خون ہیں، ایک تو ناپاک ہے جو حیض کا خون ہوتا ہے، اس کو دھویا جائے گا، لیکن داغ کی فکر نہیں کی جائے گی، یعنی داغ اگر لگا رہ جائے اور آپ نے خون دھو لیا تو بس کافی ہے، یہ حیض کا خون ہے جو کہ ناپاک ہوتا ہے، اور جو عام خون ہوتا ہے وہ پاک ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام کو تیر لگے، انہوں نے نمازیں پڑھی، اور اسی حالت میں انہوں نے نماز پڑھی، کوئی الگ سے اس کو نہ دھویا نہ وضو کیا۔ تو بہرحال یہ باتیں تھیں جو ہمیں ابھی تک پتہ چلی احادیث سے۔ حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت جاءت فاطمۃ ابنت ابی حبیش الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض فلا اطہر افاد صلاۃ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا انما ذلك عرق وليس بحیض فاذا اقبلت حیدتک فدعی صلاتی و اذا ادبرت فاغسلی عنکی الدمی ثم صلی، قال وقال ابی ثم تودعی لکل صلاۃ حتی یجی ذالک الوقت۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابو معاویہ نے کہا، ہم سے ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ کے واسطے سے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ابو حبیش کی بیٹی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ کی بیماری ہے، اس لیے میں پاک نہیں رہتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، تو جب تجھے حیض آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب یہ دن گزر جائیں تو اپنے بدن اور کپڑے سے خون کو دھو ڈال، پھر نماز پڑھ۔ ہشام کہتے ہیں کہ میرے باپ عروہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کر، یہاں تک کہ وہی حیض کا وقت پھر آ جائے۔ یہاں پر استحاضہ کی بات کی گئی ہے، استحاضہ ایک بیماری ہے جس میں عورت کا خون بند نہیں ہوتا، یعنی مسلسل خون بہتے رہتا ہے، صرف چند دن رکتا ہے مہینے میں، یا آتا ہی رہتا ہے۔ تو ایکچولی یہ استحاضہ حیض کا خون نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بیماری ہے۔ تو اس میں حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گی، اور عورت پاک عورت کی طرح رہے گی، وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، اور شوہر اور بیوی کا تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے۔ تو استحاضہ یہ خود ایک بیماری ہے اور اس مرض کی خاتون کو مستحاضہ کہتے ہیں، جس میں عورت کا خون بند نہیں ہوتا. اور پھر یہ عورت کیا کرے گی کہ حیض کے جتنے دن اس کی عادت کے مطابق ہوتے ہیں ان دنوں میں نماز چھوڑ دے گی، یعنی مہینے میں اس کو پہلے جتنے دن حیض آتا تھا اتنے دن وہ رک جائے گی، اس کے بعد غسل کر کے وہ نماز پڑھ لے گی. حیض کے دنوں میں نماز نہیں پڑھے گی، باقی دنوں میں نماز پڑھے گی. اور اسی سے پھر یہ جواز نکلتا ہے کہ جو لوگ ہوا خارج ہونے یا پیشاب کے قطرے وغیرہ کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ نماز ترک نہ کریں، بلکہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لیا کریں. اور اگر نماز کے دوران پھر بھی اس طرح کی کچھ گندگی خارج ہو جاتی ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں، یعنی ایک نماز کے لیے ایک وضو کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، یہ بیماروں کے لیے رخصت ہے. جس طرح استحاضہ والی عورت خون آنے کی پرواہ نہ کرے، اسی طرح یہ لوگ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ شریعت نے ضرورت کے تحت ہمیں اس میں سہولت دی ہے، خصوصاً خواتین کی رہنمائی کی ہے اس میں. اور یہ معلومات ہمیں حاصل کرنا ضروری ہے، ہر خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیض، استحاضہ اور جو بھی ضروری چیزیں ہیں طہارت سے ریلیٹڈ، اس کے بارے میں وہ معلومات کریں، تاکہ پھر انہیں صحیح پاکیزگی حاصل ہو اور وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں. کیونکہ بہت ساری خواتین کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی کہ استحاضہ کیا ہے، اور اس بنا پر وہ نماز چھوڑے رہتی ہیں. تو استحاضہ ایکچولی یہ بیماری ہے جو کہ حیض نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک عرق کا خون ہوتا ہے جو کہ بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے. تو ایسی خاتون پاک ہوتی ہے، وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے اور شوہر اور بیوی کا تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے. منی کا دھونا اور اس کا کھرچنا ضروری ہے. نیز جو چیز عورت سے لگ جائے اس کا دھونا بھی ضروری ہے. بابو غسل المنی و فرقی و غسل ما یصیب من المراتی. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ ابن المبارک قال اخبرنا عمر بن میمون الجزری ان سلیمان بن یسار ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کنت اغسل الجنابۃ من صوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیخرج الی الصلاتی و ان یقع الماء فی ثوبہ. ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا مجھے عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا مجھے عمر بن میمون الجزری نے بتلایا، وہ سلیمان بن یسار سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے. آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کو دھوتی تھی، پھر اس کو پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کے دھبے آپ کے کپڑے میں ہوتے تھے. اسی سے ملتے جلتی آگے کی حدیثیں، ہم سے قطیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید نے، کہا ہم سے عمر نے سلیمان سے روایت کیا، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا. ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد نے، کہا ہم سے عمر بن میمون نے سلمان بن یسار کے واسطے سے نقل کیا. وہ کہتے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس منی کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں منی کو رسول کریم کے کپڑوں سے دھو ڈالتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے آپ کے کپڑے میں باقی ہوتے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ اس زمانے میں نہ ان کے پاس اتنے زیادہ لباس تھے، نہ اتنا زیادہ پانی تھا آج جیسے ہمارے پاس فراوانی ہے کپڑوں کی بھی اور پانی کی بھی. تو ایک ہی ڈریس ہوتا تھا یا دو ہی ڈریس ہوتے تھے، تو اگر کپڑوں پر منی لگ جاتا تو اس صورت میں ان کا یہ معمول تھا کہ اس جگہ سے کپڑے کو کھرچ کر دھو ڈالتی تھی، اور پھر اس کپڑے پر ابھی پانی کا نشان باقی ہی ہوتا یا نشان باقی رہتا، اسی کپڑوں میں آپ سب نماز کے لیے چلے جاتے تھے. تو یہاں پر اس حدیث سے ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ کوئی بھی چیز، چاہے وہ منی ہو یا اور کوئی ایسی نجاست لگی ہو، تو اس کو دھو لینا چاہیے. اور اسی سے یہ اصول ہمیں ملتا ہے کہ چاہے عورت ہو یا مرد، دونوں کے جسم پر یا کپڑے پر اگر کوئی اس طرح کا نشان لگ جائے یا غسل سے پہلے شرمگاہ کو نجاست سے دھونا ضروری ہے. اس سے معلوم ہوا کہ منی کو پہلے کھرچنا چاہیے، پھر پانی سے صاف کر لینا چاہیے، پھر بھی اگر کپڑے پر کچھ نشان یا دھبے باقی رہ جائیں تو ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ کپڑا پاک ہو چکا. تو الحمدللہ ہمیں بہت آسانی سکھائی گئی ہے اور آسانی دی گئی ہے دین میں، جیسے کہ ہم نے پچھلی حدیث میں بھی پڑھا تھا کہ تم آسانی پیدا کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے ہو، بھیجے گئے ہو، اور تکلیف میں ڈالنے کے لیے، تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں. جیسے کہ صحابہ کرام کو آپ نے کہا تھا کہ اس دیہاتی نے جو پیشاب کر دیا ہے مسجد میں اس پر پانی کا ڈول بہا دو. تو الحمدللہ ہمارے دین میں ہم کو بہت آسانی ملتی ہے. اور اگر کوئی مجبور ہے, کوئی بیمار ہے یا اس طرح کی کوئی پریشانی ہے تو اسے رخصت بھی ملتی ہے الحمدللہ. تو ان رخصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. زبردستی کی یا بلا وجہ کی شدت پسندی نہیں اختیار کرنی چاہیے. جیسے کہ ہمارے یہاں پر مشہور ہے کہ کپڑے پر, اگر کپڑے حیض کے دوران پہنے ہوں یا دوپٹہ پہنا ہو تو پھر بالکل ہی اب اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے جب تک اس کو دھو نہ لیا جائے. تو ضروری نہیں ہے جس کپڑے پر کوئی حیض کا داغ یا خون نہ لگا ہو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے. آپ وہی لباس کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ لباس پاک ہے جب تک کہ اس پر کوئی نجاست, گندگی یا حیض کا خون نہ لگ جائے, تب تک وہ پاک ہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.